شش تا مقدمه به شکلی تمام شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه مقدمات تقدیمات اختصار که ساعتان
که ساعت یاد انسخلا به اولا مقدمات یه اشاره ای بکنم باز
دوباره یاد آوریم که این اشاره بکنم باز نیم
مقدمه اولی مدی که عبادت های خاصی رفعت خاصی رو به افرادی ما
پہلا مقدمہ یہ ہے کہ کچھ خاص عبادتیں ان صاحبان عبادت کو رفعتیں عطا کرتے ہیں.
ان کے میگیم عبادت یادمون باشه نماز خوندن نیست فقط نماز حقیقی روزه حقیقی صوم حقیقی
یہ کہ ہم جو کہتے ہیں عبادت تو اس سے صرف شکل نماز و روزہ نہیں بلکہ حقیقت نماز و حقیقت روزہ ہے.
تو ذهنمون های خوبی همه مردم دارن نماز روزه میکنن بسیار اون طور نمیشن
اس لیے کوئی یہ سوال نہ کرے لیکن سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں پھر وہ رفعتیں کیوں نہیں ملتی ہیں.
عبادت های خاص رفعت محسوسی رو به دنبال باره
کہ حقیقت عبادت اگر کسی میں موجود ہو تو وہ رفعت ادا کرتا ہے.
بخش دوم بحث راجع به همراه و مصاحب جناب موسی علیه السلام
بحث توسل که مقدمات میں ہے. دادا کافی عرصہ پہلے تک دماغ کو لے جائیے. دوسرا حصہ حضرت موسی نے ایک بزرگ کی ہمراہی کی اور اس کے بارے میں گفتگو تھی.
اون رو هم بحث کردیم.
اس کو بھی بحث کیا.
پیغمبر نبود از
آخر اور ہم نے کہہ دیا کہ وہ پیغمبر بھی نہیں تھے حسب ظاہر
و صحابی جناب سلیمان و قدرت غیبیه
او. اسی طرح سے ہم نے یہ بھی بیان کیا کہ حضرت سلیمان کے اصحاب میں سے ایک صحابی اور اس کی قدرت غیبی
مسیح و موسیٰ و ابراہیم و قدرت غیبیه اونها
حضرت مسیح، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم اور ان کی قدرت غیبی
پنج تا مقدمه بود و مقدمه ایشون مبحث انسان کامل و جعل خلیفه بود که طوری جمع جورش کرد نمیدونی.
اور پانچواں مقدمہ انسان کامل کی بحث اس کا خدا کی طرف سے نمائندہ قرار پانا اور خلافت کی بحث تھی کہ اس کو بھی ہم نے مختصر کر کے کچھ پیش کیا.
ہمیں انہی رو کہ گفتیم مالا این بود کہ عرض کنیم خدا عباد خاص داره.
یہ سب بحثیں ہم نے اس لیے چھیڑی کہ ہم یہ عرض کرنا چاہتے تھے کہ خدا کے کچھ خاص بندے ہیں
و به این عباد خاصش مدال ها و مناصب میدوتے ہیں.
خدا نے اپنے ان خاص بندوں کو کچھ منصب عطا کیے ہیں کچھ میڈل عطا کیے ہیں
کہ با اون منصب و مدال میتونن کارهایی رو انجام بدن به اذن الله
وہ اس منصب اور اس میڈل کے ساتھ کچھ کاموں کو انجام دے سکتے ہیں بے اذن خدا.
یہ کیا سنگایی کہ ہر توسل کہ ما انہا رو واسطے قرار
اسلام کے تعلیمات میں سے ایک یہ ہے کہ ہم ایسی شخصیتوں کے وسیلے سے خدا کی طرف جائیں.
اما یادمون باشه ما از خودمون چیزی رو نمیتونیم ابداع کنیم
باقی توسل بعده. لیکن یه یاد رکھیں که همه اپنی طرف سے کچھ بنانا حق نہیں
نخیر، هیچ، بدون دلیل و اذن او معنا ندارد.
بغیر دلیل که، بغیر اذن خدا که کسی کو هم اپنی طرف سے وسیلہ مقرر کریں، معنا نہیں رکھتا ہے.
خب، حالا که میخواییم بحث بکنیم، ما شش توسل و شش متوسلون الیه رو براتون بیان میکنیم.
هم چه توسلون کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور چه توسل اختیار کرنے والوں
و بر جمیع اینها دلیل قائم میکنیم
اور ان سب پر دلیل بھی پیش کریں گے.
توسل به اسما و صفات خود خداوند.
اون میں سے پہلا یہ کہ اسما اور صفات خداوند متعال سے توسل اختیار کرنا.
این یادمون باشه. اینا رو بحث میکنم.
ان کو بحث کریں گے.
دو، توسل به قرآن کریم.
قرآن کریم که وسیله سے خدا تک پہنچنا.
نه همه سرفصل ها به این بحثات باید برسیم.
یہ فہرست ہیں انشاءاللہ ان کی بحثیں ہوں گی.
سه، توسل به اعمال صالحه.
اعمال صالحه کے ذریعے سے توسل.
چهار، توسل به دعای نبی مکرم در زمان حیات.
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعا کا توسل اختیار کرنا ان کے حال آیا ہے.
پنج، توسل به دعا برادر مؤمن.
مؤمن بھائی کی دعا کے وسیلے کو اختیار کرنا.
شش، توسل به پیغمبر اکرم در زمان انتقالش و حیات برزخی.
شطا یہ کہ پیغمبر اکرم کے وصال کے بعد ان کی حیات برزخی میں ان سے متوسل ہونا.
کہ ہمیں یہ حرفا اینجاست.
ان پانچ میں کوئی بحث نہیں ہے.
نوران بحث میں کوئی نوستا.
سارا مسئلہ جو ہے وہ اس میں ہے.
بحث اصلی اینجاست. کہ آیا سال انبیاء رسول صلحا متقین خوبای درجه یک همونایی که در اون بالا گفتیم که به واسطه بعضی از عبادات مناظری رو حائز شدن، آیا اینها در حیات برزخی شدن؟ آیا میتوانند واسطه گری کنند یا نه؟
که انبیاء رسول شهداء صدیقین اور وہ شخصیتیں کہ جن کو خدا نے ان کی کسی خاص عبادت کی وجہ سے کوئی خاص منصب عطا کیا ہے، ان کے اس طرح سے حال حیات میں ان کی دعا کا سہارا ہم لے سکتے تھے، ان کے حیات برزخی میں ان کے توسل سے خدا کے قریب ہو سکتے ہیں یا نہیں.
اما برای ورود به این مباحث توسلی یه مقدمه رو باید نقل کنیم که یه اشاره اجمالی به این مقدمه من در اون مباحث قبل کرده بودم.
اما این چه توسلوں سے بحث کرنے سے پہلے ایک مقدمہ پیش کروں گا، ایک تمہید پیش کروں گا. اس تمہید میں ایک وہ بات جس کی طرف ہم نے اشارہ پہلے کیا تھا حلاق بیان کرنے.
ما مقدمه، ما علل رو تقسیم میکنیم.
مقدمه یه که هم علتون کو تقسیم کرده هم
به علل طبیعی یا عادی.
ایک قسم علل طبیعی و عادی هم
که عالمان علوم تجربی و علوم طبیعی کاشفان اون علل هم
که سائنٹسٹ اور فیزیکل علوم کے جو ماہرین ہیں، فیزکس کے جو ماہرین ہیں، وہ ان علل اور اسباب کے کاشف ہیں کہ کون سی چیز کس کی علت ہے.
عللی که خارق العاده
اور دوسری جو ہے وہ علتیں ہیں جو کہ عادی طور پر آپ کو علت نظر نہیں آتی ہے لیکن ہے علت.
یعنی ما نمی توانیم درک کنیم اون رو، عقل ما هم نمیتونه درک کنه.
یعنی ہم اور ہماری عقل ان کو درک نہیں کر سکتے، یہ علت ہے اس کام کے لیے.
مسئله سوم که خداوند هیچ کاری را در این عالم بدون علل محقق نمی کنه. ابل لا علیه الامور الا به اسباب.
اور ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ یہ کہ خداوند عالم نے اس دنیا کو، اس عالم کو ایک نظام اور ایک سسٹم کے تحت خلق کیا ہے، اور اس سسٹم میں ہر کام کے وجود میں آنے کے لیے اس کے مخصوص اسباب ہیں، انہیں اسباب سے وہ وجود میں آئے گا.
علل طبیعی و علل خارق العاده هر دو علت هم.
تو اگر اسباب سے کام وجود میں آئیں گے تو وہ اسباب کیا ہے؟ کچھ تو اسباب طبیعی ہیں، کچھ اسباب غیر طبیعی بھی ہیں کہ جو اس کام کے محقق ہونے میں دخیل ہیں.
خب اسباب طبیعی رو که خیلی واضح و روشن
ہے، اسباب طبیعی کی مثال پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت واضح و روشن ہے.
حتی مرتب دینگو هم هم علت میدونن این پشه هست و هم این که معالجه کنن تا این معلول رو از بین ببره که خود اونم یه علته، معلوم و روشن هست.
حتی رنگی فیبر که بارے میں بھی فیبر کہ اس کے اس کا کوئی سبب ہے، اور وہ سبب ایک مخصوص مچھر ہے، اس کا کاٹنا ہے، اور اس کے بھی اسباب ہیں کہ اس مچھر کے کاٹنے سے کیوں ایسا ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ علل طبیعی تو واضح ہے،
معلوم ہے، و این رو دانشمندان کشف میکنن.
تو یہ یا تو دانشوروں نے ابھی کشف کیا ہے یا ہوگا آئندہ زمانے میں کشف ہو جائے گا،
مشکل ہی نداری،
یہ اتنا مشکل نہیں.
و یک ربط تنگاتنگ بین علت و معلول موجوده، یادتون باشه.
تو ایک قریبی رابطه ہے اس مخصوص قسم کے بخار میں اور اس مچھر کے کاٹنے میں،
و بعضی از علت خارق العاده است، ما درکش نمی کنیم ولی او علته.
اور بعض علل جو ہیں وہ طبیعی اور عادی نہیں ہیں، اور کام وجود میں آتے ہیں ان غیر طبیعی علتوں کی وجہ سے جن کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں کہ کس علت کی وجہ سے ایسا ہوا.
وید سس خامون صادقا امین فقل نزل بعصا کل اجر فن فرد از من مستطا اشرا تعینم خد کلمه کل و ناصل مشرب او. خیلی زیبا
قرآن میں اس کی مثال،
ما این علت رو درک نمی کنیم اما به او دستور میدهیم کار رو تو انجام بده.
خدا نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ آپ یہ آپ سے پانی طلب کرتے ہیں، آپ اپنی عصا اس پتھر پہ ماریں، اس چٹان پہ. انہوں نے اپنی عصا چٹان پہ مارا، وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. یہ عصا مارنے سے 12 چشموں کا پھوٹنا، ان میں کیا ربط ہے یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا.
بدون علت نہیں شب،
لیکن ہم جانتے ہیں کہ عصا مارنا علت ہے، اس کی وجہ سے پانی نہیں.
ان علت اس خارق العاده،
لیکن یہ ایسی علت ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی.
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا.
کیا بات ہے، جب بھی حضرت زکریا مریم کے پاس داخل ہوتے تھے مسجد میں تو اس کے پاس ایک رزق موجود پاتے تھے. یہ رزق موجود طبیعی راہوں سے آتا نہیں تھا، غیر طبیعی راستے سے آتا تھا.
یہ نکتے در اینجا بگم بهتون، این نکتے خوبیه، بدانید بد نیست.
اس واقعے میں ایک نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کو جان لو تو آپ کے فائدے میں.
ان کے تھا میگن محراب به ذهن ما میاد یک دای اینطوری که آقای میست اونطوری.
اچھا یہ کل ما دخل زکریا المحراب، ذکر علیہا
زکریا محراب پر دشتوش،
یہ لفظ محراب کے استعمال سے ہمارا ذہن جو ہے، ہماری مسجدوں میں جو مرسوم مخصوص جگہ ہیں جہاں پر پیش نماز کھڑے ہو جاتے ہیں، امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اس طرف جاتا ہے دماغ.
حالا هر کسی آمده معنا کرده اینجا محل حرب، محل محاربه با شیطان، محل محاربه با هوای نفس و و و تا آخر.
اچھا اس کے بارے میں محراب کیوں نام رکھا ہے؟ ہر کسی نے ایک بات کی ہے، محراب اس لیے کہ وہاں کھڑے ہونے والا محل حرب میں ہے، جنگ کی حالت میں شیطان کے ساتھ یا نفس کے ساتھ، اس وجہ سے اس کا نام محراب ہے. مثلا
اللہ به اون محراب گفته نمی شود.
لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ وہ مخصوص جگہ کی جہاں پیش نماز کھڑے ہوتے ہیں وہ محراب نہیں ہے.
وہ میگن مقصوره در کلام
عرب. عرب لغت میں اس کو مقصوره کہا جاتا ہے، قاف صاد واو مقصوره.
و اول من بنا فی الاسلام المقصوره معاویه ابن ابی سفیان.
خوبصورت بات ہے کہ سب سے پہلی مرتبہ مقصورہ جس نے بنوایا، یعنی یہ محراب جس نے بنوایا، وہ معاویہ ابن ابو سفیان.
چرا؟ بعد از قضیه 19 رمضان گفت جایی درست کنند تو مسجد اموی شام که او در اونجا قرار بگیره تا محافظه بتوان اون محافظت کنند.
مقصورہ هم بنا پیدا کرد کہ 19 رمضان کو حضرت امیر کے سر مبارک پر جب ضربت پڑی تو اس کے بعد معاویہ نے کہا میرے لیے کوئی ایسی جگہ مسجد میں بنواؤ کہ میں وہاں اندر جا کے نماز پڑھواؤں اور اس کے پیچھے سے بند ہوتا کہ کسی کوئی اور میرے اوپر حملہ آور نہ ہو سکے.
اور یہ مسجد پس چی میگن؟ مسجد به کل مسجد محراب گفته میشه. یادتون باشه
تو محراب صرف اس جگہ کا نام نہیں ہے، محراب پوری مسجد کا نام.
در منازل در قدیم یک جایی بود که بزرگ یه قدری بلندتر بود، بزرگان و اشراف در اونجا می نشستن، به اون گفتن محراب، نشیمنگاه بزرگان.
حالا به چی مناسبت برای محراب میگفتن؟
محراب یعنی نشیمنگاه بزرگان. معنیش
که قدیم زمانوں میں جو اشراف کے گھر ہوتے تھے ان گھروں میں ایک اونچی سی جگہ ہوتی تھی کہ جہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھتے تھے، اس کو بھی محراب کہا گیا.
خوب سلام روز الان. پس محراب جایگاه رفیع و با منزلت منزل.
پس اس بنا پر محراب یعنی بلند جگہ کہ جو
منزلت رکھنے والے لوگ وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں. و مسجد چون شریف است و جای شریفان است به او گفته می شود محراب.
اور مسجد بھی ایک نشیمنگاه محترم ہے.
این رابطه به بحث ما نداشت، تو پرانتز تو گفتم یادتون باشه.
اس لیے مسجد کو محراب کہا جاتا ہے، یہ بریکٹ کی باتیں ہیں ورنہ ہمارے بحث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے.
خلاصه کلما دخل علیه ذکری المحراب وجد عند الرزق.
تو حضرت مریم کو جو رزق ملتا تھا یہ رزق طبیعی علل و اسباب سے حاصل نہیں ہوتا تھا.
وهزي اليك بجذع النخله تساقط اليك رطبا ذليلا.
یا یہ واقعہ کہ خدا نے حکم دیا حضرت مریم کو کہ اس نخل کو ہلائیے،
درخت خشک خشک،
وہ نخل جو ہے وہ خشک ہے، اس پر کچھ بھی نہیں ہے. حکم جب جا کے ہلاؤ تو وہاں سے آپ کے رطب جنی تازہ خورمے آپ کے گر جائیں گے.
چیئے بدون علت نہیں،
یہ اسباب ہیں، بغیر سبب کے تو کوئی رطب گرتا نہیں ہے، منتہا وہ سبب سبب طبیعی نہیں.
یہ نکتے ہی ہم در اینجا بگیم و حضی علیہ کے بجز نخلے تکونش بتے این نخلے یہ خوش آہا سبز کردنش و خورما دادنش کار ماست، اما مریم تو هم باید تنبلی نکن، یه زحمتی بکشی تکون بده تو خورما بریزه.
اچھا تربیتی نکته ہے کہ فرماتے ہیں دیکھیں خدا نے اس نخل خشک میں میوہ پیدا کر دیا، جس خدا نے نخل خشک میں میوہ پیدا کر دیا وہ بغیر حرکت کے اس کے منہ میں ڈال سکتا تھا، لیکن نہیں. یعنی تربیت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک کام ہم کر رہے ہیں تو ایک کام تم بھی کرو، وہ یہ کہ اسے ہلانا بھی ہے، ہلاؤ تو تمہارے گر جائیں گے تب یہ تمہیں حاصل ہو جائے گا. یہ تربیت ہی نقطہ ہے.
اذهبوا بقميصي هذا.
حضرت یوسف کہہ رہے ہیں کہ میری اس قمیص کو لے کے جاؤ.
سلام فلما انجا البشیر القا و علا وزیر فتخت دبستی این علت ولی ما نمیفهمیم
که بشیر آگیا اس نے یہ قمیض لے جا کے حضرت یعقوب کے چہرے پہ ڈال دیا فرتد بصیرہ اس کی بینائی واپس آ گئی یہ علت ہے یعنی اس قمیض کے اس کے چہرے پہ ڈالنے سے بینائی واپس آنا معلول ہو قمیض کیا اس کے چہرے پہ ڈال دینا یہ علت ہے سبب ہے لیکن یہ سبب طبیعی اور عادی نہیں ہے
یا قضیہ تابوت بنی اسرائیل
یا بنی اسرائیل کے اس تابوت کا واقعہ
این رو مراجعه کنید به آیه 248 247 بقره اونجا ببینید
سوره بقره کی آیت نمبر 207 208 این دو آیات کی تلاوت کیجئے وہاں پر آپ کو مل جائیں گے
این رو دیگه ما چون توضیح شد دادیم میشه
ایک دفعہ ہم اس کے بارے میں مفصل بیان کر چکے ہمیں وقت نہیں لیں گے صرف حوالہ دے رہا ہوں
تا برسیم به مقام جناب ابراهیم فتخذ مقام ابراهیم مصلا مقام ابراهیم مکه رفتیم که جاهای جناب ابراهیم اونجا هست درو حسین
حضرت ابراهیم نے جس پتھر پر بیٹھ کر اس بیت اللہ کی تعمیر کی ہے اس پتھر کو رکھا گیا ہے وہ مقام ابراہیم کہلاتا ہے اور خدا نے شریعت محمدی میں یہ حکم دیا کہ حج کرنے والوں کو مقام ابراہیم کو مصلی قرار دیا
چرا؟ چون جگہ ابراہیم
کیوں اس جگہ کو مصلی قرار اس لیے کہ متبرک جگہ ہے حضرت ابراہیم کے پاؤں کی جگہ ہے
حالا چجور جائے پای حضرت ابراہیم بوده این مثلا علم اللہ القدیده ها در داستان جناب داوود آهن رو در اختیار او نرم کردیم زیر پای ابراهیم هم نرم شد
تو یه حضرت ابراهیم که نقش قدم کس طرح پتھر میں ثبت ہو گئی تو یہ نقش قدم کا پتھر میں ثبت ہونا بھی ویسا ہے جیسے حضرت داوود کے لیے لوہے کو خدا نے نرم کر دیا اسی طرح یہ پتھر بھی نرم ہو گیا اس کے پاؤں جہاں پڑ گئے وہاں پر نشان پڑ گیا
زمزم یه بچه چند روزه پاشو اینطور بزنه زمین چشمه داره بشه بچه بدون علت نیست اما این علت ها رو درک نمی کنیم
یا یک بچه جو ابھی چند دنوں کا ہے پیدا ہوا اور وہ پیاس کی وجہ سے روتے ہوئے اپنے پاؤں کو رگڑ رہا ہے ایڈیوں کو رگڑ رہا ہے اس ایڈیوں کے رگڑنے سے پانی جانے ہو جاتا ہے
اونم کجا یہ سرزمین کوہستانی مثل مکہ
اور وہ پانی بھی ایسی جگہ میں کہ جہاں آس پاس میں دور دور تک پانی کا کوئی نام و نشان نہیں صحرا ہے اور کوہستانی پہاڑ ہے
سائنگ
پتھر ہے پتھروں کے بیچ میں پانی نکل گیا
موین لتر دار کنٹری بکنی
یہ علتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی
یہ نکتے براتون بگم در مقام جناب اسماعیل عجیب ها خدا چه آدرسایی میده
خدا نے کیا حوالے دیے ہیں
این مقام جناب اسماعیل باید در مطاف واقع بشه فتوا اینه که اگر کسی طواف کنه در از داخل این بره و این وجود مطاف قرار نده طوافش باطل
که حضرت اسماعیل کی ایک جگہ حجر اسماعیل کہلاتی ہے خانہ کعبہ کے ساتھ اور فتوا یہ ہے کہ طواف کرنے والے اس حجر اسماعیل کے باہر سے طواف کریں اور حجر اسماعیل بھی طواف میں واقع ہوا تو یہ کیا مقام ہے حضرت اسماعیل کا کہ خدا نے اس کی جگہ کو طواف کے لیے مقرر کر دیا کہ اس کی بھی اسی طرح طواف کی جائے جیسے بیت اللہ
عجیب ہے اینجا دو تا چیز در اینجا هست یکی اینکه این حجر اسماعیل جای گوسفنده جناب اسماعیل بوده بله
یہ حجر اسماعیل وہ جگہ ہے جہاں حضرت اسماعیل اپنے بھیڑ بکریاں وہاں رکھتے
ہیں انتصابش به اسماعیل کاری کرده که اینجا رو داخل مطاف کرده یعنی باید دورش نگرد
یہ حقیقتا وہ جگہ ہے جہاں بکریاں رکھ ہوتی تھی لیکن چونکہ اس کی نسبت حضرت اسماعیل کی طرف سے لہذا اس کے پیچھے سے لوگ طواف کریں
بله قبل جناب حاجر اونجاست
حضرت حاجرہ کی قبر بھی وہاں پر ہے
خب پس ببینید بعضی از چیزا در اخمال علیه علت رو درک نمی کنیم، یادمون باشه.
تو بعض دفعه هم علتون کو سمجھتے نہیں.
خلاصه نظام تکوین بر اساس علت و معلول سر اصاب بود و زفره.
مختصر یه که خدا کا بنایا ہوا یہ نظام تکوین سبب اور مسبب کے مطابق ہے، علت اور معمول کے مطابق ہے، اور وہ علتیں دو قسم کی ہیں، علتائے طبیعی اور علتائے غیر طبیعی.
فعالمان علوم تجربی قدرت کشف علل طبیعی رو دارن نه بیشتر،
اور جو تجربی علوم ہیں ان علوم کے دانشوروں کا کام طبیعی اسباب کو کشف کرنا ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتے.
اما بالاتر از طبیعت ما نظام دیگری داریم که بهشون نظام کون.
لیکن نظام طبیعت سے بالاتر بھی ہمارے پاس ایک نظام ہے، اس کو نظام کون کہتے ہیں.
در این نظام کون هم علیت سببیت محقق ہے،
اس میں بھی نظام بالائی میں بھی علیت اور سببیت ہے.
و از مجموعه این گردش ها و رفت آمد ها و نقل و انتقال ها و تبدیل ها و تغییر ها ما یک چیز رو میفهمیم.
اس تمام نقل و انتقال و تبدیلی و ان سے ہم ایک بات سمجھتے ہیں
که این عالم کون بر اساس سبب و مسبب،
وہ یہ کہ عالم کون سبب و مسبب کے مطابق چلتا ہے.
خیلی زیبا جعل الشمس ضیاء، اون نباشه نور نیست.
قرآن نے کہا زمین کے لیے نور چاہیے، عالم کے لیے نور چاہیے، ہم نے نور شمس کو قرار دیا.
اگر شمس نباشد نور نیست،
سورج نہ ہو تو نور نہیں.
والقمر نور، ماه هم نور، ضیاء نیست، ضیاء غیر از نور.
سورج کو کہا ہم نے اسے ضیاء قرار دے دیا، اور قمر کو کہا کہ اسے ہم نے نور قرار دے دیا.
من الماء کل شیء حی، سبب حیات مادی آب.
کہا کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کر دیا، حیات جو ہے وہ پانی کی وجہ سے.
اما یادمون باشه همه اینها به مشیت الله و به اذن الله، یادمون باشه.
لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں یہ تمام اسباب بے مشیت خدا اسباب بنے ہیں، خدا نے ان کو سبب بنا دیا.
اما آیاتی هست که معنی خیلی زیبا داره، این چیز داره به ما میفهمه، دقت کنید.
اور کچھ اور آیات ہیں وہ بھی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں ایک بات سمجھا دیتی ہیں.
وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بهی من الثمرات رزقا لکم، ما نازل میکنیم رو اما اخرج بهی، داره اسناد میده خروج رزق را به آب.
اس آیت میں غور کریں، خدا نے آسمان سے پانی برسایا، انزل کا فاعل اللہ ہے، خدا نے آسمان سے پانی برسایا، فاخرج بهی، اس نے زمین سے خارج کیا سبزہ کو. اس اخراج کی نسبت پانی کی طرف خدا نے خود دی، اس کے ذریعے سے. ذریعہ بھی اس نے بنایا ہے، لیکن کہتا ہے کہ یہ سبزہ خود بخود نہیں اگے گا اس پانی کے بغیر.
یہ حرفا کی من دارم میزنم بگه به تو امید خود میدونم بخوام بهتون چی بگم بخوام بهتون اینا وسیله است.
میں یہ باتیں اس سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ پانی وسیلہ ہے، کہ فاعل خدا ہے لیکن پانی کے وسیلے سے سبزہ اگاتا ہے، خود اس کا بنایا ہوا نظام یہ ہے.
جعل الشمس ضیاء القمر نورا من الماء کل شیء حی، همه اینها. اما یادمون باشه اینها نباشه نمیشه.
سورج کو ضیاء بنا دیا ہے، اس نے ضیاء بنایا ہے، لہذا اگر سورج نہ ہو تو نور نہیں ہوگا، روشنی نہیں ہوگی، اس کا بنایا ہوا نظام یہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو سبب اور علت قرار دیا ہے کچھ کاموں کے لیے، وہ سبب اور علت نہ ہو تو وہ کام ہوں گے نہیں.
اعلیٰ قاعدہ پس اراده خدا بر این است که در این عالم آنچه محقق می شود تابع اون نظام باشه، نظام علی و معلولی سببی و مسبب.
خدا کا یہ ارادہ ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ اس عالم میں جو بھی کام محقق ہوں ان کاموں کو وجود میں آنے کے لیے جو اسباب ضروری ہیں وہ اسباب فراہم ہو تو وہ کام ہو جائے، ورنہ نہ ہو.
اولم یرو انا نسوق الماء الى الارض الجرز،
کیا دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم بنجر زمینوں کی طرف پانی لے جاتے ہیں؟
فتخرج به زرعا تأكل منه انعامهم وانفسهم افلا تبصرون،
اور اس سے زراعت اگتی ہے جسے وہ خود بھی کھاتے ہیں اس کے جانور بھی کھاتے ہیں.
آیا بس بصیرت پیدا نمی کنید که دنیا دنیای سبب و مسببه، دنیا دنیای علت و معلوله؟
آخر آیت میں کہا افلا تبصرون، یعنی کیا یہ بصیرت اب بھی تمہیں نہیں ملتی ہے کہ دنیا سبب و مسبب کا عالم ہے، یہاں ہر کام کے لیے ایک سبب چاہیے.
یعنی این آیه میگه اگر آب نبود زراعت محقق نمیشد، علت تحقق زرع آب.
یہ آیت کہتی ہے کہ اگر پانی نہ ہوتا تو کوئی زراعت نہ ہوتی.
البته همین اینا که میگیم از قمر گرفته تا آب تا مسائل دیگر و مسائل دیگر و مسائل دیگر، همه اینا جمهور خدا هم دار، یادمون باشه.
کہ البتہ یہ ذہن میں رکھیے کہ سورج سے لے کے پانی تک اور دیگر اسباب تک اور جتنے بھی اسباب ہیں خالق عالم میں، یہ تمام اسباب اور یہ تمام علتیں جنود الہیہ ہیں، خدائی لشکر ہیں، خدائی کام ان کے ذریعے سے ہوتا ہے.
حالا ان آیات رو شما از اون جعل شمس ضیاءً تا اینجا خوندیم برای چی؟
یہ آیتیں ہم نے کیوں پڑھی؟ اس لیے پڑھی
برای اینکه بگیم در نظام طبیعی چنین وضعی هست،
یہ بتانے کے لیے کہ اس طبیعی عالم میں سبب و مسبب کا ایک سلسلہ ہے
و تخلف ناپذیر،
اور اس قاعدے میں کوئی شگاف نہیں پڑ سکتا ہے.
حیات طبیعی بر اساس سبب و مسبب، علت و معلول،
حیات طبیعی سبب اور مسبب اور علت اور معلول کے مطابق ہے.
حیات معنوی ہم همچنین
است، اور حیات معنوی بھی اسی طرح ہے.
خدا فیض معنوی دارد،
جس طرح خدا فیض مادی عطا کرتا ہے اسی طرح فیض معنوی بھی عطا کرتا ہے.
این فیض معنوی محل نزولش عباد الله است.
اس فیض معنوی کے لیے محل نزول، یعنی جن پر یہ فیض معنوی نازل ہوگا وہ عباد اللہ ہے.
ان فیض معنوی رو مہم تری درک کنیم،
اس فیض معنوی کو ہم لوگ درک نہیں کر سکتے،
تابع ایک نظام خاصی ہے.
ہاں اتنا جانتے ہیں کہ یہ فیض معنوی بھی ایک نظام خاص کا تابع ہے،
که از این نظام خاص وحی پرده برداری میکنه.
اس نظام خاص کے بارے میں وحی نے پرده گشائی کی.
اونجا دکتر پرده برداری میکرد، مهندس پرده برداری میکرد، اینجا وحی پرده برداری میکنه.
طبیعیات میں علوم طبیعی کے ماہرین کشف کرتے تھے، لیکن ماوراء الطبیعیات میں وحی کاشف ہے.
یه خورده میخوام نزدیکتون کنم. هدایت رو شنیدید؟
لفظ هدایت آپ نے سنی ہے؟
این که معلوم ہے. قرآن هم شنیدید، پیغمبر هم شنیدید، خدا را هم شنیدید.
قرآن، پیغمبر، خدا، یه لفظ سنی ہوئے.
اینجا چه خبره؟ باز این نظام در اینجا هم هست؟ من نظام سببی و مسببی علی و معلولی هست یا نه؟
تو اس حیات معنوی میں بھی یہی نظام، نظام سبب و مسبب، نظام علت و معلول موجود ہے یا نہیں؟
قطعاً
بلا شک و شبہ ہے.
ہدایت خدا از طریق ملائکت الله و انبیاء و کتب سماوی به انسان میرسه.
ہدایت خدا فرشتوں کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے، اور اس کے مقرر کردہ نمائندوں کے ذریعے باقی انسانوں تک پہنچتی ہے.
صحیح ہے صحیح نہیں ہے؟ فاللہ سبحانہ وتعالی ہو العظیم.
حقیقی حادی تو خدا ہے. فاللہ ہو العظیم ہدایت اس کا کام
ہے. قرآن الحادی است.
قرآن بھی حادی ہے.
پیغمبر مکرم ہم حادی است.
پیغمبر مکرم بھی حادی ہے.
بلکن ہدایت قرآن و ہدایت پیغمبر در ذل ہدایت خداست.
لیکن خود پیغمبر کا ہدایت فراہم کرنا اور کتاب کا ہدایت فراہم کرنا زیر سایه ہدایت خدا ہے.
و حقیقتاً خود پیغمبر و خود قرآن حادی هستن به اذن الله.
قرآن حادی ہے، پیغمبر حادی ہے به اذن الله.
والله يريد الحق وهو يهدي السبيل.
خدا حق کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ اپنے راستے کی ہدایت فراہم کرتا ہے.
ان هذا القران يهدي
وهو يهدي السبيل. خدا هادي السبيل. اب قران کے بارے میں
يهدي للتي هي اقوم،
کہ یہ قران اس راستے کی ہدایت فراہم کرتا ہے جو اقوم ہے.
انك
هادي قران
انك لتهدي الى صراط عزیز حکیم.
پیغمبر کے بارے میں کہا کہ آپ ہادی ہیں صراط عزیز حکیم کے، تو پیغمبر بھی ہادی ہوں گے.
پس ہدایت اللہ، ہدایت خدا از طریقی خاص داره به ما میرسه. این فیض معنوی ہے.
ہدایت فیض معنوی ہے اور یہ فیض معنوی مخصوص اسباب کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے.
و خود خدا ہم جان کرده
اور اس سبب کو بھی خدا نے سبب قرار دیا.
گفته قرآن سبب هدایت، این پیغمبر هم سبب هدایت.
خدا نے مقرر کیا کہ قرآن سبب ہدایت ہے اور یہ پیغمبر بھی سبب ہدایت ہے.
و امام صادق فرمود،
اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا
ابلا ان تدری الاشیاء الا بالاسباب،
کہ خدا اشیاء کو جاری نہیں رکھتا ہے مگر ان کے اسباب کے ذریعے.
وجعل لكل شيء سببا.
ایک بادشاہ
سالے وجعل لكل شيء سببا. من تو بعضی سبب مگر پیری کنی.
ہر چیز کے لیے ایک سبب ہے. ہر پدیدہ اور ہر واقعہ جو رونما ہوتا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ہے.
وجعل لكل سبب شرحا،
اور ہر سبب کے لیے شرط ہے.
توضیح کرے، اما توضیح سبب معنوی خدا رو باید یا خود خدا بدهد یا انبیاء بدهد.
لیکن کون سی چیز کس کے لیے سبب ہے اور کیوں سبب ہے، اس کی وضاحت یا خود خدا بیان کرے یا خدا کے نمائندے بیان کرے، ہماری عقل کی رسائی سے باہر ہے یہ بات.
پس باید به دنبال سبب میخوایم سبب شناسی کنیم.
پس اگر طبیعیات میں هم ہوں تو اسباب طبیعی کو کی شناخت حاصل کریں، اگر معنویات میں ہوں تو اسباب معنوی کو تلاش کریں.
میخوایم ببینیم حالا اگر آب نباشد زراعت نیست، خورشید نباشد ضیا نیست، قمر نباشد نور نیست، پیغمبر نباشد هدایت نیست، قرآن نباشد هدایت. اینو میخواییم بفهمیم.
تو جس طرح سے عالم طبیعت میں پانی نہ ہو تو زراعت نہیں ہے، سورج نہ ہو تو روشنی نہیں ہے، اسی طرح عالم معنی میں قرآن نہ ہو تو ہدایت نہیں ہے اور پیغمبر نہ ہو تو بھی ہدایت نہیں ہے.
پس سبب بران ضیاء خورشیده، سبب برای نور قمره، سبب برای زراعت آبه، سبب برای هدایت رسول الله.
پس یه اسباب سمجھ میں آگیا تھا
درست؟ تا اینجا در عالم معنا یه خود بالاتر بریم، میخوایم سبب پیدا کنیم. چطور پیدا کنیم؟
عالم معنا میں ذرا اور آگے بڑھ جائیے، اسباب کو سمجھیں.
یه آیه تو قرآن قوار کرده ولی ما ها نفهمیدیم.
قرآن میں ایک آیت ہے اس سلسلے میں بہت راہ گشا.
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وَبْتَبُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلِ، دنبال وسیلے پہ جانا.
آیت ہے لیکن ہم نے اس کو ابھی تک سمجھا نہیں ہے. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اے اہل ایمان، تقوی اختیار کرو اور وسیلے کو، وسیلے کے پیچھے نکلو، وسیلے کو پہچانو.
چرا وسیلے؟ چون ہر چیزی سبب، بدون سبب معنا نداره.
اس لیے کہ ہر کام کے لیے ایک ذریعہ اور ایک سبب چاہیے.
قاعده یاد چون باشه ها؟
اب اللہ کو ایجاز دیرون.
بله،
وہ قاعدہ جو امام صادق کی حدیث میں لیا آیا ہے اس کو ذہن میں رکھیے، کوئی کام بغیر اسباب کے نہیں ہوتا ہے.
اون مقدمه را هم یادتون باشه، طب النظر به عصاک الحجر کل ما دخل علی الله کریم المحراب، این پیراهن من رو ببرید، فرتد مسیرا، اینا همه سببه. شارع داره ازش کشف میکنه پرده برداری.
اس مقدمه کو بھی ذہن میں رکھیے کہ حضرت موسیٰ اپنے عصا کو مارتے ہیں تو اس چٹان سے چشمے پھوٹتے ہیں، حضرت یوسف کے قمیص اس کے باپ کے آنکھوں پہ ڈال دی جاتی ہے تو ان کی بصیرت لوٹ آتی ہے. تو وہ بھی اسباب ہے، ان اسباب کو بھی ذہن میں رکھیے. بنابراین وقت تھا وہ الیہ الوسیلہ،
آوردن اون تخت بلقیس هم وسیله میدونه. وقت تھا وہ الیہ الوسیلہ،
تخت بلقیس کو فلک جھپکنے میں حاضر کرنے کے لیے ایک ذریعہ چاہیے، ایک وسیلہ چاہیے.
سلیمان هم تمسک میکنه به وسیلے، کیه بیاره؟ انا آتی، اون یکی
ہے. حضرت سلیمان نے بھی اسی وسیلے ابتغاء وسیلہ کر دیا. وابتغوا الیہ الوسیلہ کا حکم ہے نا، حضرت سلیمان نے بھی وسیلہ تلاش کیا.
خدا کے لیے وہاں کی وسیلہ، خدا کے قرب کے لیے وسیلے کی بات،
موضوع
میں اطلاق ہے ہر کام کے لیے وسیلہ چاہیے، ان میں سے قرب خدا کے لیے وسیلہ چاہیے.
این آیه رو باید اول معنا کنیم تا معلوم بشه که به عنوان قرب الله تنها معنا نشه.
وابتغوا الیه الوسیله که معنی الیه یعنی الله.
وابتغوا الیه الوسیله،
وسیله مخصوص.
همین جا لا تختص به سبب دون سبب، اطلاق داره الوسیله، نه وسیله مخصوص. اونی که مقربه هر چه باشه،
تو خدا کے لیے بھی قرب، خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے بھی ہر وہ چیز جو مقرب واقع ہو سکتا ہے وہ وسیلہ ہے.
خدا امر به توسل کرده هر چیزی که باعث تقریب بشه و مقرب بشه، هر چیز.
خدا نے ہر اس چیز سے تمسک کرنے کا حکم دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کو واقعا خدا تک پہنچا دے،
ہر چیزی که باعث تقرب باشه. یادتون باشه این خیلی مهمه، اگر اینجا رو چی کنیم اون وقت بعد روایات رو درست میتونیم معنا کنیم. همه اینا مقدمه بود.
آیت میں اس اطلاق کو سمجھو تاکہ بعد کی روایات کو سمجھنے میں آسانی ہو.
در آیه دعوت عامه، یه خورده خونده بگم طلبگی بگم، در آیه دعوت عامه، وابتغوا الیه الوسیله،
ایک عمومی دعوت دی گئی ہے کہ خدا کی طرف جاؤ، اور خدا کی طرف جانے کے سلسلے میں وسیلے کے ذریعے سے جاؤ.
و سبب اختصاصی به سبب دون سبب ندارد در آیه،
اور آیت میں کسی مخصوص سبب کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا،
بلکہ
یہ سبب ہے اور کوئی سبب نہیں، ایسا اشارہ نہیں ہے،
بلکہ امر میکنه آیه به تمسک به چیزی که مقرب است، هر چی که باشد. اما چی مقربه باید بحث کنیم.
آیت میں ایک عمومی حکم ہے کہ آپ جس چیز کو، یعنی جو چیز بھی مقرب بن سکتی ہے اس کے ذریعے سے خدا کے قرب کو حاصل کرو. اما کیا چیز مقرب بن سکتی ہے اس کے بارے میں بحث کرنی چاہیے.
اونی که تو ذہن ماست چند تا چیز ہے کہ مقرب ہے،
ہمارے ذہنوں میں چند چیزیں ہیں جو مقرب ہیں،
فرائض و نوافل،
ان میں سے فرائض اور نوافل نمازیں،
ثواب،
روزے،
جہاد که در روایت آمده،
تا تقوا جهاد روایات میں بھی آیا ہے، یہ وسیلہ ہے.
ولی در خود روایت عبارتی است ان افضل ما توسل به المتوسلون الى الله سبحانه و تعالی کتا افضل ما توسل. خوب دقت کنید،
افعال تفسیر کے معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ اور چیزیں بھی وسائل تھیں.
ال ایمان باللہ و رسوله، جهاد فی سبیلش، کلمت الاخلاص، اقامه صلاح، ایتاء زکات، صوم شهر رمضان. کلمه اینو توضیح داده حضرت داره، شما ایران تو فعلا توضیحات حضرت رو نمیدید.
کہ حدیث میں آیا ہے کہ بہترین وسیلے یہ ہیں جن چیزوں کے ذریعے سے انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے، ان میں سے بہترین یہ ہے.
آیا وسائل منحصر در این هاست؟
غیر بہتر
ہے کیا مطلب؟ بارک اللہ. آیا وسائل منحصر در همین چند جمله هست؟
سوال میں پڑھیں کہ غیر بہتر یا نہیں؟ نہیں
یعنی بہتری و بہتر ہر میں من توضیح بکنم خواهد بیان
بعد میں اس کا بیان آیا ہے، لیکن انحصار اس سے سمجھ میں نہیں آتا ہے نا، کم از کم انحصار نہیں آتا.
بس سوالی در کتاب و سنت ہم نگه کہ موید فتح کنی انہا رو پیدا کنی.
کتاب و سنت میں کچھ وسائلوں کا ذکر ہے کہ ان کو سمجھنا چاہیے، نظرانداز نہیں کرنا چاہیے.
و اینکه پیغمبر ارشاد به اونها کرده، صحابه و تابعین هم عمل کردن،
کہ پیغمبر نے رہنمائی کی ہے اور صحابہ اور تابعین نے اس پر عمل نہیں کیا ہے، ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے.
حالا میخوایم حرف بزنیم، این رو شماها بدونید، اساس دعوت کل انبیاء بر توحید.
یہ چیز آغا صاحب نے کئی مرتبہ بتا دیا اور حقیقت کہ تمام انبیاء کی دعوت کی اساس و بنیاد توحید ہے.
توحید در عبادت،
توحید در عبادت.
همه انبیاء آمدن که ما رو موحد کنن در عبادت.
تمام انبیاء اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں عبادت میں صرف خدا کی عبادت خدا بنا.
و همه انبیاء آمدن تا به انسان بگوین انسان عبادت از غیر خدا ممنوعه ها، اطاعت از غیر خدا ممنوعه ها.
تمام انبیاء اس لیے آئے ہیں کہ وہ ہمیں سمجھا دیں کہ غیر خدا کی عبادت اور اطاعت ممنوع.
لقد بعثنا فی کل امت رسول قائده کلیست ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت. این قاعده است،
ہم نے ہر امت میں ایک نبی کو مبعوث کیا اور اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ لوگوں کو بتا دے کہ عبادت سے خدا کی اور طاغوت سے اجتناب بھی کرے، یعنی طاغوت کی پیروی نہ کرے.
متفق علیہ ہمیں انبیاء ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت،
کہ خدا کی عبادت کریں اور طاغوت سے اجتناب. یہ طاغوت سے اجتناب بھی ایک لطیف نقطہ ہے کہ اگر طاغوت سے اجتناب نہ کریں تو یہ فرق کسی بھی جو ہے توحید میں بھی خدشہ پیدا ہو جاتا ہے.
خب این کلی رو، این قاعده رو خداوند با یه بیان دیگری خیلی لطیفتر در یه آیه دیگه میگه.
قاعده کلیه کو خداوند متعال نے ایک اور بیان میں، ایک اور آیت میں ذکر کیا ہے.
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. هر پیغمبری که آمده حرف ما به او این بوده، لا إله إلا أنا فَعْبُدُونَ،
کہ ہم نے تم سے پہلے بہت سارے پیغمبروں کو بھیجا اور ان کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ یہ اعلان کریں کہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور میری ہی عبادت کریں. پس تمام پیغمبروں کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ لوگوں کو توحید سکھائے.
ان ذمہ داری انقدر بودے، انقدر بودے کہ مرتکز جمیع اہل توحید، ام از یهودی، مسیحی و دیگران و دیگران و ما.
اور یہ اتنا ذہنوں میں راسخ بات ہے کہ ہر دین میں توحید کا تصور ہے، چاہے وہ یہودی ہوں، مسیحی ہوں، مسلمان ہوں، ہر دین میں
یہ اصل مشترک دارن.
یہ ایک مشترک اصل ہے
و اون توحید ہے، عبادت ہے،
اور وہ ہے عبادت میں توحید.
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد يا تعبد إلا بل إلا إياه ولا نشرك به شيئا.
اسی اصل مشترک کی طرف اشارہ کیا ہے وہی میں کہ کہو اے ہمارے پیغمبر ان سے کہ جس چیز کو یہ خود مانتے ہیں اسی پر کم از کم متحد ہو جائیں.
بس اصل مشترک
مانتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ نعبد الا اياه ہم عبادت صرف خدا کی کریں اور کسی کی نہ کریں.
اصل مشترک چی شد؟ توحید در عبادت.
بس عبادت میں توحید ایک اصل مشترک ہے تمام ادیان الہی کے درمیان.
یکی از اصولی که باز برای اتفاق است زشتی ملت
اور ایک اور اصل مشترک دین تمام ادیان کے درمیان اور وہ ادیان اور وہ مشترک اصل یہ ہے کہ بدعت قبیح
و بدعت حرام.
قبیح سمجھ گئے یعنی برا، یعنی بدعت بری چیز ہے ہر دین میں. نو آوری نئی چیز لا کے دین میں داخل کر دینا ہر دین میں حرام ہے.
بدعت چیه؟ بدعت رو معنا کردن ادخال و ما علم انه لیس من الدین ما علم انه لیس من الدین فدین
ایسے عمل جس کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ دین کا حصہ نہیں ہے اس کو لا کے دین کا حصہ بنا دینا یہ بدعت
ہے. کسی که کار مبدعانه می کند داره با خدا منازعه می کنه در تحریم.
اور جو بدعت گری کرتا ہے وہ نظام تشریع میں خدا کے ساتھ شرک کر رہا ہے.
تشریع از آن خدا
قانون بنانا بھی تو خدا کا کار.
قانون سازی مال خدا است. هیچ کس دخیل نیست در اون.
اور قانون بنانا خدا کا کام ہے اور یہ صاحب قانون گزاری میں خدا کے ساتھ شریک ہو رہا ہے.
اگر کسی آمد قانون گزاری کرد این منازعه با تشریع خدا است.
تشریع خدا میں منازعه ہے یہ.
فهو مبطل مبتدع
اور یہ مبتدع شخص مبطل ہے. مبطل چی هست؟ مبطل قانون خدا
خودش باطل ہے. این البطن الا لله و تشریع مال خدا. این حکم معنی تشریع درانی ها
که این الحکم الا لله یعنی قانون بنانا حکم مقرر کرنا خدا کا کام ہے اور کسی کو حق نہیں ہے.
و از کجا میگیم حکم معنی تشریع امر الله ان تعبدوا الا اياه از این معنی
کہ اس نے حکم دیا ہے کہ عبادت نہ کرو مگر اللہ کی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حکم کے معنی تشریع ہے.
بزاول بله بزاول کت دین القیم ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. خب این معنی خواهید
که
پس دو تا اصل اینجا بکنم. یک اصل توحید در عبادت، دو حرمت بدعت و بدعت هم معنا کرد.
پس دو اصل تمام ادیان الهی که در میان مشترک ہے، ایک توحید، توحید در عبادت اور دوسرا بدعت کا حرام اور قبیح ہونا، برا ہونا.
پس تشریع هم مختص خدا ہے.
پس اس کا مطلب یہ کہ قانون بنانا بھی خدا سے مخصوص ہے.
و خدا در ذم یهودیان احبار یهود فرمود من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. کسی که کلامی غیر کلام خدا بگوید، ابلاغی غیر تشریع خدا داشته باشد و از خود جعل کند و بازد. این معنا این است
من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. من لم یحکم کا خوبصورت ترجمه کیا کہ جو تشریع خدا ہے اس کے علاوہ کوئی چیز لوگوں تک پہنچا دے تو وہ کافر ہے.
بگه خدا گفته، بگه حالا من میگم.
کہا کہ یہ خدا نے کہا ہے اور اب میں کہتا ہوں. میں کہتا ہوں ان خدا کے مقابلے میں
ان منازعے در تشریع ہے،
یہ گویا قانون بنانے میں خدا کے ساتھ ساتھ کھڑا ہو رہا ہے، خدا بھی قانون بناتا ہے میں بھی قانون بناتا ہوں.
احبار یهود این چنین کردن و خدا گو فاولاکه همون فاسقون فاسقون همون کافرون.
احباریون نے یہی کام کیا، یہود کے جو احبار تھے مذہبی بڑے تھے، انہوں نے ایسا کام کیا تھا خدا نے ان کو کہا کہ یہ کافر تھے.
چرا؟ چون میگن حرف خدا رو میذاریم کنار خودمون میگیم.
یہ احباریوں کا کام یہ تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں یہ خدا کا قانون ہے اور ہم اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے.
وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
ایک اور جگہ پر ظالم کا لفظ استعمال ہوا، جو بما بغیر ما انزل اللہ حکم لگائے اور قانون پیش کرے وہ ظالم ہے.
فَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. هر سو عنوان آمده، کافرون، ظالمون، فاسقون.
این که یه تینو عناوین استعمال کرده.
این لَمْ يَحْكُمْ یعنی چه؟ میخوام اینو خوب بفهمید.
اچھا من لَمْ يَحْكُمْ اس کے کیا معنی ہے؟
یعنی کسی پیدا شود در مقابل قانون خدا قانون سازی کنه.
یعنی خدای قانون کے مقابله میں ایک قانون بنانا.
این بدعت
اور اس کے نسبت اس کی طرف دین کے طور پر پیش کرنا یہ بدعت
ہے. یادتون باشه این منازعه در تشریع ہے
اور یہ تشریع میں خدا کے ساتھ شرک قرار دینا ہے.
پس این دو اصل یادتون بمونه ها، چون ما در بحث توسل بهش نیاز داریم اساس کاله ها.
یہ جو اصل مشترک کے طور پر ہم نے دو باتیں پیش کی ہیں یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اس لیے کہ ہم بات کی بحث میں اس سے کام نہیں لیں گے.
ایک تشریع و حرمت ہو، دو توحید در عبادت.
ایک تشریع اور تشریع کا حرام ہونا تمام ادیان میں، یہ کہ اصل مشترک ہے تمام ادیان الہی میں. دوسرا توحید تمام ادیان الہی میں ایک اصل مشترک ہے.
حالا یہ روایت براتون بگم، این روایت خیلی زیباست.
اب ایک روایت میں پیش کرتا ہوں، بہت خوبصورت روایت ہے.
الحکم و حکمان
دو طرح کے حکم ہیں،
قانون سازی دو قانون سازی.
الحکم و حکمان یعنی دو طرح سے قانون سازی کی جاتی ہے،
حکم اللہ و حکم اہل الجاہلیہ.
یا حکم خدا ہے پھر تو حکم خدا ہو، اور جو غیر حکم خدا ہے وہ حکم جاہلیت ہے.
وَمَنْ أَخْطَى حُكْمَ اللَّهِ حَكَمَ بِحُكْمِ الْجَاهِلِيَّةِ.
جس نے حکم خدا کو جھٹلایا اس نے جاہلیت کے حکم کی تائید کی.
پس تشریع مربوط ہے به خدا، یاد عمر کے
پس حکم اللہ میں تشریع جائز نہیں ہے، اور تشریع صرف خدا سے مخصوص ہے.
توحید هم از آن خداست، فقط و فقط.
اور توحید بھی صرف خدا ہی کی عبادت کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کسی کی نہیں کی جا سکتی.
کسی که می آید قانون سازی می کنم، این آیه رو باید یادش باشه.
جو قانون سازی کرنا چاہتا ہے اس کے سامنے یہ آیه پڑھی جائے.
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا او کذب به آیاتهی انهو لا یفلح الظالمون. باز این ظالمون همون ظالمون که در مبالا بود.
اور اس سے بڑھ کر ومن
ازلم ممن
اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو جھوٹی بات کی نسبت خدا کی طرف دیتا ہے.
یعنی قانون سازی کنے،
یعنی بات ہوتی سچی نہیں ہے، یعنی خدا نے کہا نہیں ہوتا ہے، اپنا بنایا ہوا قانون خدا کی طرف منسوب کرتا ہے. او کذب به آیات اللہ یا خدا کی نشانیوں کو جھٹلاتا ہے.
یعنی اینجا هم تشریع معنوی رو میگه هم تشریع ظاهری رو.
بله، ایک تشریع معنوی یعنی قانون میں خود بنا کے خدا کی طرف منسوب کرنا کا کام ہے اس کا، اور دوسرا یہ کہ خدا کی طرف سے آئی ہوئی آیات کو جھٹلا دینا، یہ تشریع ظاہری.
یہ موقع میایم آیات تو به دیگر معنا میکنیم، یہ موقع میایم خودمون قانون سازی میکنیم. در هر دو صورت قانون سازی هست.
ایک دفعہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ آیات کو جھٹلاتے ہیں، جو خدائی قانون ہے اس کو جھٹلاتے ہیں، تو یہ بھی تشریع میں منازعہ ہے. ایک دفعہ خود قانون بنا کے خدا کی طرف نسبت دیتے ہیں، یہ خدا کا قانون ہے.
مشرکین
یہ بھی وہی تشریع میں شرک.
مشرکین حسین کی باب میں رباط کھولا دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم، حضرت پیغمبر کے زمانے میں مشرکین ایک دروازہ کھولنا چاہتے تھے.
اس کو دم وہ بغیر قرآن یہ حرفی تو میزن آخر
اور پیغمبر سے کہتے تھے کیوں آپ اپنے آپ کو اتنا پابند بناتے ہیں، قرآن کے علاوہ بھی کچھ کہا کرتے ہیں.
خود سمجھے یہ قانون سچوں کو
خود بھی کوئی قانون بیان کر رہے ہیں.
قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، پیغمبر بینا بگو من نمیتونم تحریف معنوی کنم از قرآن.
کیا کہ مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات بتا دوں.
ان اتبع الا ما یوحى الی، میں اخاف ان نسیت ربی عذاب یوم عظیم،
کہ میں تو جو مجھ پر وحی ہوتی ہے اسی کی پیروی کرتا ہوں اور میں عذاب یوم عظیم سے ڈرتا ہوں.
پس مشتب پیامبران چی شد؟ دو تا قانون.
بس پیغمبروں کی روش یہ ہے کہ وہ توحید پر لوگوں کو متحد رکھنا چاہتے تھے اور عدم جعل قانون، خدائی قانون کے مقابلے میں قانون نہ بنانا.
ان دو اصل یادتون باشے،
یہ دو اصل ذہن میں رکھیں.
ان دو تا اصل نیست کہ براش مسائل توسل پایگذاری میجا،
تمام مسائل توسل انہی دو اصلوں کے اوپر مبتنی ہیں، لہذا ان دو اصلوں کو ذہن میں رکھیں.
یعنی در باب توسل ہر کس از ان دو اصل تخطی کند اشتباه کرده.
توسل کے باب میں کوئی ایسا کام کرنا جو توحید کے خلاف ہو، جو تشریع الہی کے خلاف ہو، وہ غلط راستہ ہے. یہ ذہن میں رکھیں.
چرا؟ چون یا تشریع و یا اینکه در توحید در عبادت مشکل پیدا
میکنه. اس لیے کہ اگر غلط راستے پہ جائے گا تو یا تشریع تک پہنچے گا یا توحید در عبادت میں مشکل پیدا ہو جائے گا.
ما در این مسائل خود چند بار میگیم اهتدی صراط المستقیم، خدایا صراط الذین انعمت علیهم، ما رو به این راه هدایت کن، میخوایم اون راهو بریم، راهی که پیغمبر رفته. یعنی ما اکون بله ما یکون لی ان ابدل من تلقاء نفسی، نه ما هیچ تغییر نمیست.
یه جو همه نماز میں پڑھنے کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ آپ ہر روز کہیں اهدنا الصراط المستقیم. کون سا صراط المستقیم؟ وہی جو پیغمبر کا راستہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم. اس کے معنی یہ ہے کہ پیغمبر کا راستہ کیا تھا؟ میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتا ہوں، جو مجھ پر وحی ہوتی اسی کی پیروی کرتا ہوں، یہ پیغمبر کا راستہ ہے.
ان دو قاعدے
اگر ہمیں اس راستے پہ جانا ہے تو ہمیں بھی اسی راستے پہ چلنا چاہیے.
کہ جو دو قاعدے اس کے پیغمبر برام تاسیس کرتے ہیں، ما از این دو قاعدے تجاوز نمی کنیم، نہ کنتر میری نہ کنتر.
یہ دو قاعدے ہیں جو پیغمبر نے ہمیں بیان کیے ہیں اور ہم اس دو قاعدوں سے ہٹ کے نہیں چلتے ہیں، نہ اس سے تیز چلیں گے نہ اس سے پیچھے رہیں گے.
یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم.
پیغمبر سے آگے نہ بڑھو، آگے نہ بڑھو یعنی جسمانی طور پر بھی آگے نہ بڑھو، قانون بنانے میں بھی جو پیغمبر نے بیان کیا ہے وہی لے لو بس.
ہر چیز کو رفتے، ہر کاری کے گفتے
جو انہوں نے فرمایا ہے
وہ حقیقی کام زیاد کردن نہ.
پیغمبر نے جس کو حلال کر دیا وہ وہی حلال ہے اور پیغمبر نے جس کو حرام کر دیا وہی حرام ہے.
وَقَانَ لِمُؤْمِنٍ بَلَا مُؤْمِنًا سَنِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا يَكُونَ لَهُ الْخِيَرَةِ.
خدا اور رسول جب کسی چیز کا فیصلہ کر لیں، اب وہ فیصلہ چاہے قضاوت کی شکل میں ہو چاہے بیان قانون کی شکل میں ہو.
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ،
تو جو فیصلہ
فَضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا،
جو اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کرے تو وہ ضل ضلالا بعیدا، بہت گہری گمراہی میں وہ گر گیا.
بے پیغمبر اندو بے مردم کو بود نہ تونتر بے نہ تونتر.
خدا حکم دو
بھلے
پیغمبر کو خدا نے حکم دیا کہ نہ تیز چلو نہ پیچھے رہو.
بے مہم گفتے
ہمیں وہی حکم ہے
ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. اگه میخواید عاقل باشید به وصیت من خدا عمل کنید، نه بر پیغمبر پیشی بگیرید نه از اون متعقل بشید. ببینید اون چی میگه.
اگر تم عقلمند هم اور میری نصیحت پر عمل کرتے ہو تو میرے پیر میرا بھیجا ہوا یہ پیغمبر ملاک اور معیار ہے، نہ اس سے آگے نہ بڑھو، نہ اس سے آگے بڑھو، نہ اس سے پیچھے رہو، اس کے ساتھ چلو.
خاص توحید عبادت و حرمت ملت و عدم تقدم بر رسول، این سه تا چیز یادتون باشه.
توحید در عبادت اور عدم جواز تشریع، قانون سازی جائز نہ ہونا. خدا قانون ساز ہے، اس کے مقابلے میں کوئی اور قانون سازی نہیں کر سکتا.
اینجا این مقدمه بود وارد بحث وسیله میشیم. این سه تا چیز یادتون باشه ها،
اور پیغمبر کی پیروی بلا کم و کاست.
هر جا خواستی تعدی کنیم از سه تا قانون باید جلومون گرفته بشه.
تو یہ قوانین مسلمه اسلام ہے کہ توحید، ہم جو بھی کام کریں توحید کے خلاف نہ ہو،
حرمت بدعت
اور بدعت حرام ہے، لہذا کوئی کام ایسا نہ ہو کہ اس کا نتیجہ مضاعف ہو،
نہ پیغمبر عقب بھی ہو پھر نہ چلو
پیغمبر کی پیروی. یہ تین اصل مسلم ہیں.
ہاں اس سے تھا یاد ہوں بچے. حالا بعد از این همه وقت که حرف زدیم میخوایم وارد وسیله بشیم.
اب ان تین باتوں کو ذہن میں رکھنے کے بعد ہم وسیلے میں داخل ہوں گے.
خب آقا توسل لغتاً و اصطلاحاً میخوایم معنا کنیم.
توسل لغت عرب میں کسے کہتے ہیں اور توسل سے مقصود اہل دین کے پاس کیا ہے؟
بعضی ها معنا کردم از توسل من وسلتو الى ربی وسیله ای عملتو عملا اتقرب و بهی الیک.
معنی اصطلاحی، معنی اصطلاحی یعنی اهل دین کے پاس وسیله کا معنی اس طرح سے کیا ہے کہ وسلتو الاللہ میں خدا تک پہنچ گیا، یعنی کیا کیا؟ ایسا عمل میں نے انجام دیا کہ اس عمل کی وجہ سے میں خدا کے قریب ہو سکا.
وَتَوَسَّلْتُ إِلَىٰ فُلَانٍ بِكِتَابٍ وَقَرَابَةٍ اِن تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ. این لغت
لغت میں توسلتُ إِلَىٰ فُلَانٍ، فلان کے قریب پہنچ گیا، یعنی کسی قرابت کے ذریعے سے یا کسی کتاب منظور از کتاب سے
نامی
یا کسی خط کے ذریعے سے
اتقرب تو الی. جوهری هم معنا کرده الوسیله ما یتقرب و بدی الالغیر.
وسیله اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے کوئی چیز کسی تک پہنچائی جائے، سفارش یا خط. ٹھیک ہے، سفارش کے ذریعے سے آپ اس تک پہنچ گئے، فلانی نے سفارش کی دل آزاد پہنچ گئے، ورنہ آپ وہاں تو نہ پہنچ گئے. یا کوئی نامہ ہے، تصدیقی چیز ہے، اس کے ذریعے سے آپ پہنچ گئے، ورنہ آپ کے دروازے ہی نہ کھولتے. تو وہ نامہ اور وہ سفارش وسیلہ ہے.
بلی ان معنی اولی خیلی جامع جور و قشنگ عمل تو عملا اتقرب به الی سبحانه و تعالی.
ایسا کام میں نے کیا کہ اس کام کے ذریعے سے میں قرب خدا تک پہنچ گیا، وہ کام میرے لیے گویا راہ کشا تھا.
باید یادمون باشه از خودمون انجام بدیم.
تو اب وہ کام کہ جو راہ کشا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ قرب خدا تک پہنچتے ہیں، اس کام کا تعین آپ خود کریں گے یا وہاں سے ہونا چاہیے؟
عمدہ مسئلہ بس ہم اسے تو ہوئے بس.
اچھا، یہاں پر پھر وہی وہی قاعدے چلے گئے، وہ کام توحید کے خلاف نہ ہو، وہ کام حرمت تشریع سے ہٹ کے نہ ہو، اور وہ کام پیغمبر کی پیروی سے دور نہ ہو.
یاد ہوں گا شیخ، ما از این سه تا قانون هیچ وقت تجاوز نمی‌کنیم.
इन तीन कानूनों से तजावुज करने का हक नहीं है।
باید ببینید ما یتقرب الاله تبارک و تعالی در شریعت به چی میگفته میشه؟
تو اب دیکھنا چاہیے کہ شریعت میں ما یتقرب به الاله کس چیز کا نام ہے؟
خب حالا کسی که میخواد قرب خدا پیدا کنه، اعمال صالحه، این همه روایات و آیات برش داره که مقرره.
بہت ساری روایات میں اور آیات میں بھی ہے کہ اعمال صالحہ مقرب الاللہ، نیک کام، روزہ، نماز، حج، زکات، فقیر اور یتیم کی تسکینی، یہ سارے کام جو ہے اعمال صالحہ ہیں اور
آیات و روایات الا ماشاءاللہ ہے، ان کے دیگه خیلی وہ دلیل نہیں
ہے اور اس میں پر بحث بھی نہیں ہے، تمام مسلمان اس پر متفق بھی ہیں.
اگر میخوای به خدا نزدیک بشوی عمل صالح باید انجام، پس واسطه یه قرب تو به خدا چی جد؟
عمل صالح.
عمل صالح باری کرد،
پس ایک واسطه چاہیے قرب خدا حاصل کرنے کی، وہ واسطه عمل صالح ہے.
در عمل ممنون شد که بخوام نزدیک بشم با عمل صالح باید نزدیک بشم.
اگر میں خدا کے قریب ہونا چاہتا ہوں تو عمل صالح کی ضرورت ہے، بغیر عمل صالح کے خدا کے قریب نہیں ہو سکتے ہیں.
یه موقعی میخوام یه چیزی رو از خدا بگیرم و خدا استجابت کنم، اینو چیکار کنم؟
کبھی میں خدا سے کچھ لینا چاہتا ہوں اور خدا میری آواز پر استجابت کرے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
معلومه باید به چیزی توسل کنم که خدا رو قبول داشته باشه،
ایسی چیز کے وسیلے سے خدا سے طلب کرے تو خدا اس چیز کو قبول کرتا ہے.
اعمال صالحہ رو خدا قبول بره، میگه انجام دادی باید نزدیک شدی، وسیله است.
عمل صالحہ کو خدا قبول کرتا ہے، لہذا آپ عمل صالح بجا لائے اور خدا اسے قبول کرے گا، اس کے دو فائدے میں تمہیں عطا کروں.
حالا دعا میکنم خدا یہ فلان کار رو انجام بده، درسته؟ اما به یک چیزی وسیله میخواد ها، از قانون به یادتون باشه ها.
بله اول الله من یه
های بری کلمه اونو یادتون باشه ها،
کہ میں خدا سے کچھ چاہتا ہوں کہ کچھ میرے لیے ہو جائے، جو ہو جائے تو اس کے لیے بھی وسیلہ چاہیے.
ببینید
اب اللہ ما یجری الامور الا باسبابها،
خوب گوش کنید،
لیکن وہ وسیلہ کیا ہونا چاہیے؟
میخوام یہ مثال خیلی بد بزنم،
ایک بری مثال پیش کرنا چاہتا ہوں،
خیلی مثال بد است،
مثال بہت بری.
استخوان توان جذب آهن، اسید اوریک، نمیدونم سولفات، منیزیوم و این چیزا رو از خون و بدن نداره، استخوان توان نداره.
کچھ چیزوں کا نام دیا آقا نے میڈیکل کے اصطلاحات میں سے تھے جو مجھے یاد بھی نہیں رہی کہ پتہ نہیں کیا 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 تین چیزیں نام،
آهن، کلسیوم،
مثلا
منیزیوم،
آئرن، کلشم، اور اس کے بعد تیسری چیز کا بھی نام لیا. یہ ہڈی ان چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتے،
درست؟ ان وسط ها یہ مواد
نرم هست
که او میگیره به آهن منتقل، به استخوان منتقل.
ان جوڑوں کے اندر ایک مایع جیسا ایک نرم چیز ہے، یہ ان کا کام ہے کہ یہ ان آئرن اور کلشم ان چیزوں کو حاصل کر کے ہڈی تک منتقل کرے.
یادتون باشه ولی تو وقتی اینها کم میشه در پیری ما پوکی و استخوان پیدا میکنیم.
اسی لیے جب یہ ماده اس ہڈیوں کے جوڑ کے اندر کم ہوتا ہے تو بڑھاپے میں جا کر ہڈیاں جو ہے وہ اس میں آئرن کم ہوتی ہے اور بہت جلدی ٹوٹ جاتی ہے.
ہاں مخصوصا زنها
خلصا خواتین میں یہ بیماری زیادہ
داره، میره خور زمین پاش میکس
ذرا سی زمین پہ گر جاتی ہے اور ہڈی ٹوٹ جاتی ہے.
درسته؟ چرا؟ چون این مواد لذت اینجا کم شده، نمیتونه بگیره منتقل کنه.
وسیله
بله 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 بله
بله، چون که وہ وسیلہ کی جس کے ذریعے سے آئرن اور کلشم ہڈی تک منتقل ہوتی تھی وہ وسیلہ ختم ہو چکا.
استخوان قابلیت جذب نداره
اور ہڈی جو ہے وہ اپنے لیے آئرن حاصل نہیں کر سکتی،
نیاز به واسطه داره.
واسطه کی ضرورت ہے.
ما در این عالم استخوان،
هم اس عالم میں ہڈی کی طرح سے.
خدایا برای این که تو فیضت رو به ما برسانی وسائلی قرار دادی یا نه؟
اب خدا کے فیض کو حاصل کرنے کے لیے کچھ واسطے ہیں یا نہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم فیض کو حاصل کریں؟
بله، توسل به اسماء و صفات خودش. بله، این واسطه است.
خدا کے اسماء و صفات بهترین وسیله ہیں.
توسل به قرآن کریم.
قرآن کریم کے وسیلے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں فیض خدا.
توسل به دعای رسول اکرم.
رسول اکرم کی دعا اگر پیغمبر اکرم حال حیات میں ہو تو.
توسل به دعای برادر مؤمن.
اور مؤمن بھائیوں کی تمہارے حق میں کی جانے والی دعائیں یہ وسیلہ ہیں.
درست. حالا انشاءاللہ وارد بحثای اصلی دیگه میشیم. بله، و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین. اونتا به شرط این که یه بود دوزرت دوستان بیان.
بله،
آقای اومدن ما دیگه. بله، دارم به شما میگم
انشاءاللہ.
این هم مختصری. اونتا یادتون باشه این سه تا مقدمه فراموش نشه. ممکنه یه موقعی ما بخواییم تعدی کنیم، شما فوراً جلو موقعی بله.
یه دل قاعده ذهن میں رکھیے، کهی هم بی راستہ بھٹک جائے تو آپ فوراً ہمیں پکڑ سکتے.
اگر مسلمان ها از اول به این سه قاعده عمل می کردن امروز خیلی بزن.
اگر مسلمان این تین قاعدوں پر، مسلم قاعدوں پر عمل کرتے تو آج ہماری حالت بہت اچھی ہوگی.
یادمون باشه من امروز فکر می کردم، یه فکر اونی که از اون طرف مبالغه میکنه با اون که از اون طرف مبالغه میکنه هر دو وحدت مشرب دارن.
کیا بات کچھ لوگ افرادی ہیں وسیلہ سازی میں، اس کو بھی وسیلہ بنا، اس کو بھی وسیلہ بنا، اس کو بھی وسیلہ بنا. کچھ لوگ تفریدی ہیں وسیلہ کے انکار کر رہے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آج سوچ رہا تھا یہ دونوں ایک ہی مسلک کے لوگ
ہیں. ہدف کا کام ہے، مسئلہ ہی چاہیے.
وسیلے کا تو کوئی انکار نہیں کرتا تھا جو آپ نے بحث کی، ایمان لیتا تھا سب
جی.
یہ درس گمراہ کی کسی اختلاف نہ رہا.
اینی که گفتم این وسیله اطلاق داره، مال همین که شما محدود به اونها نشید.
بله، یه که نه، یعنی سوالش اینه که تفرید معنا داره، افراد هست؟
نه، هر دوش هست. اتفاقا هر دوش
تفرید در صورت میشد که اصل وسیله را انکار
میکرد. اتفاقا هست، حال خواهیم گفت، حال ما میگیم، اتفاقا میگیم، اتفاقا بنا دارم متعدد اقوال بشم تا ببینید چقدر این طرف اون طرف رفتن.
اون اقوال کنی پیش کرون.
بله،
کون کیا کرد کرد؟
بله،
اجازه جائے گا کہ کتنے بغض بعید کے دونوں قولوں کے
درمیان. هر دو چه در جهت افراد چه در اینا وحدت مشرب دارن. و وحدت مشرب منجر به این می شود که منازعه در تکفیر بکنن با خدا.
اور وہ دونوں کے درمیان جو مشترک چیز ہے وہ ہے تشریح میں خدا کے ساتھ منازعہ کرنا. جو افراطی ہیں وہ بھی، جو تفریطی ہیں وہ بھی.
اینو بحث میکنیم. همه اون مقدماتی که من گفتم، چون اون مقدمات قبلی همه رو من میارم توی این بحث ها، توی این بحث ها یادتون باشه ها، اینقدر زحمت کشیده کجا برای همین که پخته بشه این بحث.
و ساری بحثه اینجوری چھڑی رہی تھی که یه بحث صحیح طرح سے سمجھ میں آ جاتا.
انشاءالله انشاءالله. اون تا باید مدد از اون خواست، خدا باید کمک کنه، خدا باید کمک کنه.
لیکن خدا سے مدد طلب کرنی چاہیے.
خدا هم کمک میکنه ها.
غیر کی ضرورت نہیں ہے جی.
ہاں،
اس بات کے بعد غیر کی ضرورت نہیں ہے.
وہ کیسے؟
خدا سے مدد طلب کرنے میں غیر کی یہی ہوتی.
وہی تو، خدا سے مدد آپ کیسے طلب کریں گے؟
اتفاقا این باز همون باران یادتون باشیم، جعل شمس زیان و قمر نورن حضورت اخرج بهی من از سمان.
یه سال کن خدا که یه
لکن از همه جنود الله هم، همه مال اون اصلا کسی من یه موقعی باید این بحث تحویز رو میخواستم انجام بدم.
من چون باشم جمهوری شده در بعد
که آمد حضور تو هست کنم که یک آقای آمده اون گفت هیتلر ولی الله
هیتلر تو که ولی الله
این در لاهور پیدا شده ها یه نامه نویسو به یه آقایی که بدن به من
اصلا کسی صاحب نه خط شکر یک صاحب که